Ya imam. وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین میر اشفاق علی خان، سید نور الحسن جعفری، مسعود اکبر، حمید اکبر، ڈاکٹر سید مہدی حسن جعفری، علامہ ذیشان حیدر جوادی، آیت اللہ خمینی، سید محمد حسن جعفری، حشمت النساء بیگم اور خان فیملی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. أيضاً گرامی، دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، کچھ دعائیں مستحب ہیں، کچھ دعائیں واجب ہیں. صراط مستقیم پر باقی رہنے کی دعا واجب ہے. دعا کے آداب کیا ہیں، شرائط دعا کیا ہیں، اسے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد دعاؤں میں ایک اہم دعا ہے خدا بند عالم سے مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی دعا، کیونکہ مکارم اخلاق اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب سائل کے جواب میں کہ مولا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیا چیزیں فراہم کر لیں کہ موت کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں، تو مولا نے تین ہی چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. طائف بات سوال کرنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، عقیدہ رکھتا ہے، سائل کافر نہیں ہے، کافر ہوتا تو پھر اسے عقیدے وغیرہ کی بھی دعوت دی جاتی. تین باتیں مولا نے میدان عمل میں بیان کیا کہ اداء الفرائض، جو چیزیں تم پر واجب ہیں اسے انجام دو، واجتناب المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس سے ہمیشہ دور رہو، اور تیسری چیز فرمایا واجتماع علی المکارم، اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہو جانا. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر ایک دعا میں مکارم اخلاق کو بیان کیا، مکارم اخلاق کے حصول کی جو بنیادیں ہیں انہیں بیان کیا، جن کے بغیر مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کیا ہے مکارم اخلاق؟ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ مکارم اخلاق وہ اخلاقی فضائل ہیں جنہیں اپنانے کے لیے نفس ساتھ نہیں دیتا. نفس کشی کی ضرورت پڑتی ہے, نفس کا گلا گھوٹے بغیر ان اخلاقی اقدار سے آراستہ ہونا ممکن نہیں ہے. اور نفس کشی اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا ایمان کامل ایمان ہو. مبدا و معاد, خدا اور قیامت, یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ انسان اخلاقی اقدار میں, مکارم اخلاقی اقدار سے آراستہ ہوگا, محاسن اخلاق سے آراستہ ہوگا, مکارم اخلاق سے نہیں. محاسن اخلاق اور ہیں, مکارم اخلاق اور ہیں, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. چنانچہ امام جب بارگاہ معبود میں مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ خدایا بلغ بے ایمانی اکمل الایمان, خدایا ہمارے ایمان کو کامل بنا دے. البتہ ہر دفعہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ دعائیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہیں, ورنہ العیاذ باللہ امام کے ایمان میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہے. یہ بیان صرف علی اول کا نہیں ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اضافہ وہاں ہوتی ہے جہاں کمی ہو, اضافے کی گنجائش تو وہی ہے نا, جہاں کمی ہو, جہاں کمی ہے ہی نہیں وہاں اضافہ کیا معنی رکھتا ہے. یہ بیان صرف علی اول کا نہیں ہے, یہاں تو اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, سب کے سب ایک ہی سانچے کے ڈھلے ہوئے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد. خدمت میں کہ دو طرح کا ایمان ہے, ایک ناقص ایمان ہے اور ایک کامل ایمان ہے. قرآن آیات کے سائے میں خدمت میں ناقص ایمان کی کئی مثالیں پیش کی تھی. کامل ایمان کے بارے میں کامل ایمان وہ ایمان ہے جہاں استقامتی, یہ جو ہے متزلزل ایمان نہ ہو, تزلزل جب آئے تو معلوم ہوا کہ امن اور دعویٰ اور ہے. ایمان کی بنیاد تفکر کے اوپر ہو, تفکر ایمان. تیسری چیز بتایا ہوتا رہے گھٹے نہیں ایمان. چوتھا ایمان کیسے ہے, سنا ہے نا کہ حدیث ایمان کے 10 درجے ہیں. کسی نے آگے پوچھا کہ مولا میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے تو میں کیسے اپنے کو پرکھوں, امام نے کہا کہ دیکھو گناہ سے کتنا دوری اختیار کیے ہوئے, جتنا گناہوں سے دور رہو گے اتنا ہی تمہارے ایمان کا درجہ اعلیٰ اور عرفہ نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد. گناہ یعنی دین فروشی, گناہ یعنی ایمان فروشی, گناہ یعنی اللہ زبان سے تو میں نے تیرا اقرار کیا تھا مگر کیا کروں, اس وقت مقابلہ تیرے درمیان اور شیطان کے درمیان ہو گیا ہے, تجھے مانوں یا شیطان کو مانوں, تیری اطاعت کروں یا شیطان کی اطاعت کروں. میں نے دعویٰ تو کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اطاعت میں اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کروں گا, یہ میں نے کہا تو تھا, لیکن اب جب مقابلہ ہو رہا ہے, ثبوت دینے کا موقع آیا ہے, ایمان کو ثابت کرنے کا موقع آیا ہے, گناہ یعنی ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کی اطاعت کر لی. دل فروشی, ایمان فروشی, ایمان فروشی ہمیشہ کہہ کے تھوڑی ایمان بیچا جاتا ہے کہ آؤ میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں, کتنے میں خریدو گے. ایمان فروشی اسی کو کہتے ہیں. البتہ قیمتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کی ایمان کی قیمتیں الگ ہیں، کسی کی ایمان کی قیمت لاکھ ہے، کسی کی کروڑ ہے، کسی کی کرسی ہے، کسی کا منصب ہے، کسی کی شہرت ہے، قیمتیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ گناہ یعنی ایمان فروشی، جو ایمان کو نہیں بیچتے ہیں وہ اپنے، وہ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی گناہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ جن کا ایمان کامل تھا، کامل ہی نہیں، وہ جو کل ایمان تھا، وہ کل ایمان، کسی قیمت پر بھی اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں کہ واللہ لأعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا على ان اعصی اللہ فی نملۃ اصلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ، خدا کی قسم اگر مجھے پوری کائنات کی دولت، لاکھ کروڑ ارب خرب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کائنات میں جتنی بھی دولت پائی جاتی ہے ساری کی ساری اکٹھا کر کے میرے سامنے رکھ دی جائے کہ علی اسے لے لو، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کا چھوٹا سا گناہ کر لو، چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو، ما فعلتہ، اتنی بڑی قیمت لے کر کے بھی میں اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو علی کے ایمان کی قیمت سمجھ میں آئی، پوری کائنات ہے علی کے ایمان کی قیمت، پوری کائنات علی کے ایمان کی قیمت۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ علی کا ایمان تو پوری کائنات کے بدلے میں بھی نہ بکے اور ہمارا ایمان چند سکوں میں بک جائے، ہمارا ایمان بک جائے کہ آئندہ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے مجلس پڑھوانے کے لیے، ہمارا ایمان بک جائے کہیں چلتے چلتے لفافہ ہلکا تو نہیں ہو جائے گا۔ میں عرض کیا کہ میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہتا، سب کچھ اپنے کو کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ کبھی دین نہیں بیچیں گے اپنا۔ تو جہاں ایمان کامل ہوگا وہاں گناہ نظر نہیں آئے گا۔ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، یہ کامل ایمان ہے۔ کبھی کبھی سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو کامل بنائیں کیسے، چلیے ہم نے جائزہ لیا، پتہ چلا کہ کامل تو نہیں ہے۔ ظاہر سے بات ہے الانسان علی نفسہ لبصیرہ، انسان اپنے نفس کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے، دوسروں کو پتا ہو یا نہ ہو دوسرے بعد میں نمبر دیں گے، اتنا اچھا نمبر ہم خود اپنے کو دے لیں گے، اتنا کون دے سکتا ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا ہمیں کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارے ہاں ضعف پایا جاتا ہے، یا ہمارے ایمان میں استقامت نہیں ہے، یا ہمارا ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹ رہا ہے، یا ہمارا ایمان چند سکوں میں بک جاتا ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیا کریں کہ ہمارا ایمان کامل ایمان ہو جائے۔ اپنے ایمان کو مکمل بنانے کے لیے چند راستے ہیں، چند طریقے ہیں کہ اپنے، پہلا راستہ تو یہ تفکر، فکر کریں کہ واقعا خدا کو ہم نے یوں ہی مان لیا ہے کہ واقعا ہے خدا، ماں باپ کے کہنے سے مان لیا، سماج کے دباؤ میں مان لیا۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں فکر کریں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں فکر، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کے بارے میں فکر کریں، جن لوگوں نے اللہ کا گناہ کیا ہے، انحراف کیا ہے، معصیت کی ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں فکر کریں۔ حدیث میں ہے کہ تفکر ساعۃ خیر یا افضل من عبادت سبعین سنا، ایک لمحہ ایک ساعت کا تفکر 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یا اگر جناب ابو ذر کے بارے میں ملتا ہے کہ اکثر عبادت ابی ذر التفکر، ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ تفکر کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد مفاتیح ختم نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد مفاتیح ختم نہیں کرتے تھے،
واجبات کو انجام دینے کے بعد ابو ذر فکر کرتے تھے، غور کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ ابو ذر کا ایمان چونکہ فکر کی بنیاد پر استوار تھا، نہ دولت ابو ذر کے ایمان کو خرید سکی، نہ مصیبتیں ابو ذر کو جھکانے پر مجبور کر سکی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، کوئی پشیمانی ابو ذر کو نہیں ہوئی، کوئی ندامت ابو ذر کو نہیں۔ کس حال میں ابو ذر کی موت ہوئی ہے؟ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے ہیں ابو ذر، اکیلے نہیں، آنکھوں کے سامنے بیوی نے دم توڑا بھوک سے، جلہ وطن کر دیے گئے تھے نا ربضہ، جہاں کچھ نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ابو ذر کے لیے میدان کھلا نہیں تھا، ایک دفعہ اگر ابو ذر تائید بھی نہ کرتے حکومت وقت کی، فقط خاموش ہو جاتے، صرف اگر سکوت اختیار کر لیتے، ابو ذر کو سونے چاندی سے تول دیا جاتا، ابو ذر کو سونے چاندی سے تول دیا جاتا۔ پیشکش ہوئی بھی تھا نا، جس وقت جناب ابو ذر شام گئے ہیں، شام پہنچتے ہی معاویہ نے سونے سے بھری ہوئی تھیلیاں بھیج دی ابو ذر کے پاس، ابو ذر یہ تھیلیاں لے لو۔ چلی جب آئے ابو ذر نے کہا بھائی کیا بات ہے، کہیں مال غنیمت آیا ہے، بڑا عادل ہو گیا ہے معاویہ، صبح ہونے سے پہلے ہی مستحقوں تک پہنچا رہا ہے۔ کہا نہیں حضور، یہ وہ سب نہیں ہے، تو آپ کے لیے خصوصی گفٹ ہے، خصوصی تحفہ ہے۔ ابو ذر نے کہا پھر میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ ابو ذر جانتے تھے نا کہ قیمت کیا ہے، کس چیز کی قیمت ہے۔ المومنوں کا یس، مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن بڑا شارپ ہوتا ہے، مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے، سازشوں کو بھانپ لیتا ہے، مومن احمق نہیں ہوتا ہے، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جو مومن سازشوں کو بھانپ نہ سکے وہ مومن مومن نہیں ہے۔ سازش کو بھانپ گئے ابو ذر، واپس کر دیا پیسہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے معاویہ کے خیرات نہیں چاہیے، میں معاویہ کے خیرات پر پلنا نہیں چاہتا، ہاں اگر غنیمت کا مال کہیں سے آیا ہے، میرا حق اگر ہے، تقسیم بیت المال اگر ہے، تقسیم نکلے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، واپس سے لگ گیا پیسہ۔ اب معاویہ اور عمرو عاص نے بیٹھ کے آپس میں رائے مشورہ کیا، یار یہ تو کیسے ان کو شکار کیا جائے۔ عمرو عاص معاویہ سے بھی چالاک تھا نا، وہ تو اس نے کہا تمہیں خریدنا نہیں آتا، تمہیں خریدنا نہیں آتا، ہر ایک کو خریدنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کو خریدنا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، مولوی صاحب کو خریدنا ہے اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ مولوی صاحب سے تو نہیں کہیں گے ماں چلو چلا جائے شراب پینے کے لیے، چلو چلا جائے سنیما ہال میں، اس طریقے سے تھوڑی کسی مولوی کو آپ یہ گمراہ کر سکتے ہیں، اس کو تو گمراہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ابو ذر ہیں، ابو ذر ایسے نہیں مانیں گے، ان کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں، یہ فائل ہمارے پاس بھیج دو، ان کو ہم نپٹیں گے۔ معاویہ نے کہا چلو، معاویہ سے کہا ایک غلام اپنا ہمیں دے دو، پورا اختیار کر لے جاؤ، اگر ابو ذر قابو میں آ جائیں تو کتنی ہی قیمت چکانی پڑے، تیار ہیں دینے کے لیے۔ غلام کو لیا عمرو عاص نے، کہا سنو تم آزاد ہونا چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے غلام کی اس سے بڑی آرزو اور کیا ہوتی ہے، ہر غلام کی آرزو آزادی۔ کہا ہاں ہو، کہا تو سنو یہ تھیلی لے جاؤ ابو ذر کے پاس، اگر ابو ذر نے یہ تھیلی قبول کر لی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بہت خوش ہو گیا، یہ کون سا بڑا کام ہے بھائی، کسی سے لینا مشکل ہے، دینا کون سا کام مشکل ہے، کوئی آپ کے لینے آئے تو مشکل ہے، چندہ لینے کوئی آ جائے آپ کے دروازے پر تو ہزار بہانے ہوتے ہیں نا۔ اب ہر نماز جمعہ میں دیکھ لیجئے اس کا منظر، آپ کو یہ جو ہے وہ دکھ جائے گا، پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو نارتھ میں نماز کے بعد کوئی ٹوپی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ٹرے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ٹوکری لے کے، بعض جگہوں پر چادر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں لینے کے لیے کہ چندہ لینے۔ تو بعض لوگ دیکھا جیسا ہی آ رہا ہے وہ ٹرے لیے ہوئے، ٹوکری لیے ہوئے، ٹوپی لیے ہوئے، فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے کیا ہوگی نہیں آج، واسطے چندہ نہ دینے کے، ہوتا ہے نا واسطے چندہ نہ دینے کے۔ تو کوئی آسان کام نہیں ہے، لینا تو مشکل ہے مگر دینے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، ابھی یہیں پر مجلس کے بعد یہ ہو جائے کہ ہر آدمی کو 5,000 روپے دیے جائیں گے, ظفر جعفری صاحب سب کو 5,000 روپے بانٹیں گے آج, آواز پہنچتے ہی یہ پورا بھر جائے گا. دینا تو بہت آسان کام ہے, اس میں یہ کون سا بڑا کام ہے؟ کہا نہیں نہیں یہ آسان کام نہیں ہے, تم جانتے ہو نا کہ کل یہ واپس کر چکے ہیں. کہہ رہے نہیں اب کے لیے لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کل جو لے کر کے آیا تھا وہ سرکاری کارندہ تھا, اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لے گے کہ نہ لیں گے, ہم تو لے گئے ڈیوٹی ہماری پوری ہو گئی. لیکن اب جو یہ لے کے گیا ہے اس میں اس کا اپنا مفاد وابستہ ہے. آتا ہے اور آنے کے بعد جناب ابوذر سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں, آپ تو ہم غریبوں کے مسیحا ہیں. تھوڑا سا مکھن لگاتا ہے ان کو, آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں اور مسیحا ہیں, آپ تو غریبوں کی آواز ہیں, اور آپ تو فلاں ہیں, آپ تو فلاں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھے آزادی مل جائے؟ ہاں بالکل چاہتا ہوں تمہیں آزادی مل جائے. کل ہماری آزادی آپ کے ہاتھ میں. کہا وہ کیسے؟ کہا تھیلی آپ قبول کر لیجئے مجھے آزادی مل جائے گی. یہ بڑا آسان کام ہے, تھیلی لے لیجئے آزادی مل جائے گی. کیا جواب دیتے ہیں ابوذر؟ بصیرت اسے کہتے ہیں. ابوذر فرماتے ہیں مجھے تمہاری آزادی تو چاہیے مگر اپنی غلامی کی قیمت پر نہیں. تم آزاد ہو جاؤ گے میں معاویہ کا غلام ہو جاؤں گا. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ابوذر کو موقع نہیں ملا تھا, چانسز تو بہت ہے ابوذر کے پاس, ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا. موقع ملے تو پہچانا جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. شیطان آپ کو خریدنے آئے ہی نہیں, آئے خریدنے شیطان تب دیکھتے ہیں کتنے پانی. تو ابوذر کو موقع تو ملا تھا, نہیں قبول کیا. اب اپنے اس عمل کی قیمت ابوذر کو یہ چکانی پڑی کہ ربضہ میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا, جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, بیوی بھوک سے مر گئی. اب جھک جائیں ابوذر, اگر ابھی بھی توبہ نامہ لکھ کر کے بھیج دیں تو استقبال کرنے کے لیے حکومت موجود ہے, زبردست استقبال ہوگا, سونے چاندی میں تولے جائیں گے. بیٹا ایڑیاں رگڑ کے مر گیا, مگر ابوذر نہیں جھکے, خود مر گئے. کیوں؟ ابوذر نے یہ راستہ سوچ سمجھ کے اختیار کیا تھا, تفکر کر کے. ایک ذریعہ جس سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں وہ ہے تفکر. دوسرا, صحیح دوست کا انتخاب بہت اہم چیز ہے. دوست بہت اہم چیز ہے. دوست کا اثر جتنا دوست پر ہوتا ہے اتنا کسی کا اثر نہیں ہوتا ہے. اسی اثر کے بنا پہ حدیث میں ہے کہ المرء على دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے جو اس کا مذہب ہے. کہنے کو وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے, نام ہمارے الگ الگ ہیں, جب دوستی ہو جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. المرء على دین, ایسے دوست کا انتخاب کرے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکے. روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے حواریوں نے جناب عیسیٰ سے پوچھا من نجالس یا روح اللہ, اے روح اللہ یہ بتائیے کہ ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں, کسے اپنا دوست بنائیں. جناب عیسیٰ نے جواب میں 3 صفت بیان کی ہے, میں یذکرکم اللہ رؤیتو, اس کی ہم نشینی اختیار کرو جس کے چہرے کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے, ایسوں کی ہم نشینی اختیار کرو. ویزید فی علمکم منطقو, ایسے کی ہم نشینی اختیار کرو جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے. ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو کہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں, حاصل کچھ بھی نچوڑو تو کچھ بھی, ایک قطرہ پانی نہیں گرتا. 2 گھنٹہ تقریر, نتیجہ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں حاصل ہوا. ان کی ہم نشینی اختیار مت کرو, ان کی ہم نشینی اختیار کرو کہ یزید فی علمکم منطقو ویرغبکم فی الآخرت عملو, جس کا عمل تمہیں قیامت کی یاد دلا دے. عزیز و گناہ جب بھی ہوتا ہے یا خدا کو بھول جاتے ہیں یا قیامت کو بھول جاتے ہیں. اگر خدا اور قیامت یاد رہے تو محال ہے کہ وہ انسان گناہ کرے.
انجام کا اگر یقین ہو جائے, کون گناہ کرتا ہے؟ آج بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے سلسلے میں ہم معصوم ہیں, نہیں کرتے. 15 منزلہ عمارت, 20 منزلہ عمارت سے کوئی ہم سے کہے کودنے کے لیے تو کودیں گے؟ کودیں گے؟ خودکشی گناہ ہے نا, یہ گناہ انجام دیتے ہیں. کوئی صاحب کہے مولانا 1 کروڑ روپیہ لے لیے کود جائیے, زندگی بھر مجلس پڑھیں گے تو 1 کروڑ نہیں ملنے والا ہے. 1 کروڑ لیجیے کود جائیے, کودیں گے؟ ہم گناہ کس لیے کرتے ہیں؟ کبھی بہانہ ہوتا ہے کہ جی وہ جاب کا مسئلہ ہے, اتنی تنخواہ ملنے والی ہے. خوب یہاں 1 کروڑ مل رہا ہے, کودیں گے؟ کودنے کو کیوں, یقین ہے کہ کودے تو لینے کے لیے بچیں گے بھی نہیں, لے گا کون؟ اگر کوئی ہمیں دھمکی دے کودو ورنہ گولی مار دیں گے تو کودیں گے؟ کود جائیں گے؟ وہ نہیں کودیں گے. ارے ایسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے, کود گئے تب بھی مریں گے, نہ کودے تو آپ گولی ماریں گے. آپ ماریں گے کم سے کم آپ قاتل تو کہلائیں گے, لوگ ہماری مظلومیت پہ دو آنسو تو بہائیں گے. اگر ہم خود کود گئے تو کہا جائے گا کہ کتنا بزدل تھا, خودکشی کر لیا. یہ گناہ انجام نہیں دیں گے نا. اچھا مذاق اگر ہمارا اڑایا جائے, سارے حیدرآباد والے کہ ہم تو عسکری صاحب کو بڑا بہادر سمجھتے, بڑے بزدل نکلے, ہمیں کودنے کو تیار نہیں ہوتے, وہ بزدل ہیں بزدل ہیں بزدل ہیں, سب مذاق اڑائیں, کود جائیں گے؟ عام طور سے جو ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے ہر گناہ کے پیچھے یہی 3 عوامل ہوتے ہیں, یا لالچ, یا ڈر, یا تمسخر. آج کتنے لوگ ہیں بھائی, وہ آپ کسی گناہ کا نام نہیں لینا چاہتا, پتہ نہیں کس کے اوپر یہ جو ہے منطبق ہو جائے, وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اکثر فلاں کام کیوں کیا, ارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا بھائی, اگر یہ نہ کرتے تو لوگ مذاق اڑاتے, تو مذاق سے بچنے کے لیے, تمسخر سے بچنے کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں. فلاں گناہ کیوں کیا, نہ کرتے تو جاب چلی جاتی, پیسے کی خاطر گناہ کر لیا, فلاں بزنس میں اتنا منافع ہونے والا تھا اس لیے گناہ کر لیا. یا خوف ہے گناہ کا سبب, یا لالچ, یا تمسخر. لیکن یہاں وہ گناہ نہیں کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ انجام کا یقین ہے. اگر ہمیں قیامت میں ملنے والی سزاؤں کا یقین ہوتا, دنیا کی نہ کوئی لالچ, نہ کوئی تمسخر, اور نہ کوئی خوف ہم سے گناہ ہرگز ہرگز نہیں کروا سکتا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, لو کنتم توقنون بخیر الاخرت وشرها لآثرتم طلب الاخرہ, اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان کا ویسا ہی یقین ہوتا جیسا تمہیں دنیا کے نفع و نقصان پہ یقین ہے, جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا تو تم ہمیشہ آخرت کو مقدم رکھتے, دنیا کو نہیں. اگر ہم نے کسی بھی مرحلے میں آخرت کو مؤخر کر کے دنیا کو مقدم رکھا ہے تو ایک ہی سبب ہے, یا خدا پر یقین نہیں ہے یا قیامت پر یقین نہیں ہے. اگر خدا اور قیامت پر یقین ہو جائے تو ناممکن ہے کہ ہم سے گناہ ہو سکے. اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہیں, کہیں ایک طریقہ یہ ہے, اچھے دوست کو انتخاب کریں, اچھے دوست کو انتخاب کریں. اچھے دوست کی اہمیت اتنی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو, 4 حصوں میں اپنے زندگی کے اوقات کو بانٹو. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا, 4 حصوں میں تقسیم کرو. پہلا حصہ, ایک حصہ, البتہ یہ برابر برابر تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ 6-6 گھنٹہ 6-6 گھنٹہ کا, ممکن ہے کہیں پہ 8 گھنٹہ, کہیں پہ 4 گھنٹہ, لیکن بہرحال 4 حصے ہونا چاہیے. آج کی طرح فقط ایک ہی حصہ نہیں, آج ایک ہی حصہ ہے, جاب جاب جاب, نہ کھانے کا ہوش, نہ فیملی کا ہوش. وہ پیسے آ رہے ہیں, جنہیں خوش کرنے کے لیے پیسے لا رہے ہیں وہی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں پیسے تو بہت لاتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے, ہے نا یہ شکوا. آج طلاق جب ہوتے ہیں اس میں جائیے, بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, اس میں ایک شکایت یہی ہوتی ہے. کیا شکایت ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ دولت تو بہت ہے, پیسہ تو بہت ہے, شاندار گاڑی ہے, شاندار بنگلہ ہے, زیوروں میں آپ لدی ہوئی ہیں, پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے؟
کیوں ٹائم نہیں بچتا؟ مولانا صاحب ٹائم کہاں بچتا ہے؟ صبح سے شام تک تو کاروبار میں، بزنس میں، یہ جہاز وہاں پھنس گیا، وہ کشتی وہاں پھنس گئی ہے، اور جو ہے پورٹ پہ مال جو ہے وہ چھوٹ نہیں رہا ہے، فلاں کا مال آیا نہیں، فلاں مال گیا نہیں، فلاں بکا نہیں کارخانے میں، یہ جو ہے را میٹیریل نہیں، پاور کٹ ہو گیا، ہاں پورا 24 گھنٹہ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب سے وہ آ گیا موبائل آ گیا، جو تھوڑے بہت فراغت کے اوقات ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہے، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جب سے وہ لگا لیا کان کے اندر وہ چلے جا رہے ہیں، لگ رہا کوئی پاگل جا رہا ہے، بکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کیا ہوا، کس سے بات کر رہے ہیں؟ ادھر سے کوئی گاڑی آئی، اس نے مار بھی دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ امام فرماتے ہیں زندگی کے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کر لو۔ پہلا حصہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، دوسرا حصہ خدا سے راز و نیاز اور مناجات کرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ یہ مت کہو کہ ٹائم نہیں ملتا، کیا کرے مولانا، ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسی جاب کس کام کی ہے جہاں نماز قضا ہو جائے؟ جہاں نماز قضا ہو جائے وہ جاب کس کام کی ہے؟ آپ جہاں جاب کیجئے، شرط کر لیجئے اس بات کی، ہزار شرطیں لگاتے ہیں جب ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہزار ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، نہیں اتنی سیلری آپ دیں گے تب ہم جاب کریں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک شرط یہ بھی لگا لیجیے کہ صاحب ہمیں اب یہ جو ہے نماز پڑھنا ہے، اور اب یقین ماننے کے اگر آپ ایماندار ہیں اور اپنے کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو کوئی بھی کمپنی ہو آپ کو نماز سے روکے گی نہیں، وہ نہیں روکے گی، آپ کو چھوڑے گی نہیں، آپ کا 4 نہیں 8 پڑھ لیجیے، جتنا دیر پڑھنا ہو پڑھیے، کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، آپ کام میں چوری نہیں کرتے۔ دوسرا حصہ اللہ سے راز و نیاز، تیسرا حصہ حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ کھانا ہے، دیکھو تو کیا ہے، بیچاری بیوی نے محنت سے کھانا پکایا ہے، وہ منہ بھی چل رہا ہے اور زبان بھی چل رہی ہے، دونوں موبائل لگا ہوا ہے کان میں، پتہ ہی نہیں چلا کھایا کیا، بیچاری بیوی انتظار میں بیٹھی ہے کبھی یہ تعریف کریں گے کھانے کی، ہاں آج کی بریانی بہت اچھی بنی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا بریانی کھایا تھا، دال چاول کھایا تھا، کھایا کیا ہے۔ حلال لذتوں سے استفادے کے لیے، تفریح حلال لذت ہے، سونا حلال لذت ہے، بہت جو بھی حلال لذتیں ہیں، زندگی کا ایک حصہ مخصوص کیجئے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ خلاف تقوی نہیں ہے کہ تفریح کے لیے جائیں گے بھلا ہم، ہاں ہاں بھائی تفریح کے لیے جائیں گے، بدن ہے تھک گیا ہے، اس کو تفریح کی ضرورت، بچے ہیں، بچوں کو فقط کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں گروتھ کے لیے، جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں تفریح کی بھی ضرورت ہے۔ چوتھا حصہ حلال، تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ، ان معتبر دوستوں کے ساتھ ہم نشینی کے لیے جو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کر سکیں۔ ہر دوست نہیں، ہاں وہ چاپلوس والا دوست نہیں، چاپلوس نہیں، ارے قبلہ کیا کہنا، آپ جیسا تو عالم دنیا میں کوئی ہی نہیں ہے، ہاں مجلس تو آپ ہی پڑھتے ہیں، بقیہ تو سب بیکار ہیں، یہ چاپلوس ہے، وہ جو آپ کی کمیاں بتا سکے، اچھائیاں تو بہت لوگ بیان کر رہے ہیں، واہ واہ کرنے والے، ان معتبر دوستوں کے پاس ہم نشینی کے لیے۔ تو اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو کامل بنانے کا ایک ذریعہ ہے معتبر دوستوں کی ہم نشینی۔ جناب عیسیٰ جیسا فرما رہے ہیں کہ کسے اب دوست بناؤ، کس کی ہم نشینی اختیار کرو، مَن یذکرکم اللہ رؤیتو ویزید فی علمکم منطقو ویرغبکم فی الآخرت عملو، جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف مائل کر سکے، اسے اپنا دوست بناؤ۔ تیسرا ذریعہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کا دعا ہے، پروردگار سے دعا، سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ان سعادت بے زور بازو نیست، تا نبخشت خدا یہ بخشندے، امام نے خود دعا کی نا، بلغنی بے ایمانی اکمل الایمان، دعا کریں خدا۔ چوتھی چیز جس سے ایمان کو اپنے ہم مضبوط اور کامل بنا سکتے ہیں وہ ہے عمل صالح، یہی عمل صالح جو ہے ایمان کی بنیاد پر عمل اور عمل سے عمل صالح کو استحکام ملتا ہے. قرآن کی وہ آیت ہے نا, وہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ایمان خود خدا کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہے, لیکن عمل صالح اسے اور رفعت اور بلندی عطا کر دیتا ہے. یہ چار چیزیں پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ وقت تو اب رہنے گیا, کل تو ہے ہوں نہیں, آج کی آخری مجلس ہے. تو عمل صالح چار چیزیں ہیں جس سے اپنے ایمان کو ہم مستحکم بنا سکتے ہیں. مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے پہلا قدم ایمان کو کامل کر دینا. لہذا امام پہلی دعا جو سلسلے میں مانگتے ہیں وہ بلغ بایمانی اکمل الایمان. اب میں تھوڑے سے وقت میں, ظاہر سی بات ہے دعائے مکارم اخلاق بہت تفصیلی سے میں نے عرض کیا تھا کہ 100 تقریریں میں کر چکا, ابھی آدھی دعا بھی نہیں ہوئی اس کی شرح میں, تو دو چار دنوں میں کہاں سے ہو جائے گی. لیکن بہرحال فارسی کا ایک شعر ہے, آب دریا را اگر نتوان کشید ہم بے قدر تشنگی باید چشید. مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر دریا کا سارا پانی آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو تشنگی کے بقدر چکھا تو جا سکتا ہے نا, بقدر تشنگی چکھا تو جا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم بہرے مکارم اخلاق سید سجاد کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہلکا سا اشارہ, ایک جملہ امام کا جو مکارم اخلاق کے سلسلے میں ہے. امام فرماتے ہیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد وصددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح واجزی من ہجرنی بالبر واصیب من قطعنی بالصلہ واخالف من اغتابنی وَأُخَالِفَ مَنْ اِغْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْر. پہلی چیز کیا فرماتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے نا, ہر ریاکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. اگر کسی نے ہمیں سلام کیا تو اس کا ایک رد عمل ہے نا, کسی نے ہماری تعریف کی اس کا ایک رد عمل ہے, کسی نے گالی دی اس کا ایک رد عمل ہے. دیکھیے ریاکشن رد عمل عام طور سے چار قسم کا ہوتا ہے. ایک اچھائی کا جواب اچھائی سے, کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, کسی نے ہمیں گفٹ دیا, جواب میں ہم تھینک یو یا اسے بھی گفٹ پیش کریں گے, یہ کیا ہو گیا اچھائی کا جواب اچھائی سے. برائی کسی نے ہمارے ساتھ کی, برائی کا جواب برائی سے. اچھائی کا جواب اچھائی سے, برائی کا جواب برائی سے. تیسرا ہے یہ جو ہے برائی کا جواب یہ اچھائی کا جواب برائی سے. انہوں نے ہمیں سلام کیا, ہم نے پتھر مار دیا. انہوں نے انکساری کے ساتھ, وہ ہمارے سامنے انکساری سے پیش آئے, ہم تکبر سے پیش آ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر احسانات کی بارش کر دی, ہم نے احسان فروشی کو اپنا جو ہے شیوا بنا لیا. یہ اچھائی کا جواب برائی سے. اور ایک ہے برائی کا جواب اچھائی سے. وہ گالیاں دیتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں. وہ تکبر سے پیش آتے ہیں, ہم انکساری سے پیش آتے ہیں. وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں, ہم انہیں معاف کیے جاتے ہیں. تو چار قسم کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. پہلا ریئیکشن اچھائی کا جواب اچھائی سے, اسلام کی دعوت ہے. اسلام نے دعوت دی حل جزاء الاحسان الا احسان, اچھائی کا جواب اچھائی ہے. اچھائی کا جواب اچھائی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قارون کو اللہ نے بہت دولت دی تھی نا, قارون کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, فراواں دولت ہے اس کے پاس. لوگوں نے کہا بھائی تھوڑا سا اس میں غریبوں کو بھی دے دو, اتنا تمہارے پاس پیسہ ہے, بہت سارے افراد ہیں, سردی ہے ان کے پاس, کمبل نہیں ہے کمبل دے دو, بھوکے ہیں کھانا دے دو, بیمار ہیں علاج کرا دو ان کا, تمہارے دولت میں کمی تو ہو گئی نہیں. ٹائم نہیں ہے کہ میں قارون کی دولت یہاں بیان کروں کہ اس کا کیا عالم تھا. بہرحال دولت کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں تکبر بھی آ گیا تھا، غرور بھی آ گیا تھا. تو خطاب جب اس کو ہوا کہ وقت ابھی فیما آتا اللہ دار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دنیا میں دھن دولت دیا ہے تم اس دھن دولت کو آخرت کمانے میں استعمال کرو، اربوں ڈالر تمہارے پاس موجود ہیں، ہزاروں بھوکے پڑے ہوئے ان کو کھانا کھلا دو، تمہاری دولت ان کے کام آ گئی اور اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں درجہ ملے گا، ثواب ملے گا. وقت فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، البتہ تم بھی کھاؤ پیو، تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم نہ کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے گھر میں رہو، کوئی منع نہیں کرتا ہے. تمہارے پاس دولت ہے، دولت کو تم اپنے لیے بھی استعمال کرو، لیکن دوسروں کو بھی یاد رکھو، آخرت کو بھی یاد رکھو. فقط دنیا میں محل بنانے کی کوشش نہ کرو، اپنی اس دولت کے ذریعے سے آخرت کو بھی سنوارو. واحسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح نے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اپنے غریب بھائیوں پر احسان کر. احسن، اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے نا، تمہیں دولت سے نوازا، تم دوسروں کو دو. البتہ اس نے معلوم ہے کیا جواب دیا، جواب دیتا میں کیوں دے دوں، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، قد اوتیتو، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کیا کی بدولت ہے، میرا یہ جو مینجمنٹ اتنا اچھا ہے، میں نے اس خوشوز لوبی کے ساتھ بزنس کیا ہے کہ دولت کا انبار لگ گیا، میں کیوں دے دوں. تو خدا کہتا ہے احسن کما احسن اللہ الیک. تیسری آیت قرآن مجید کی کہ اذا حییتم بتحیتن، جب کبھی تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے، اب وہ تحفہ مال کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ تحفہ تحفہ سلام کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی نے آپ کو سلام کیا، سلام علیکم، نہ کوئی گفٹ دیا. اذا حییتم بتحییتن، اگر تمہیں کسی نے تحفہ دیا ہے تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا، فحیو باحسن منہا او ردوہا، جواب میں تم اس سے بہتر تحفہ دو یا کم سے کم ویسے ہی دے دو. اگر کسی نے کہا سلام علیکم، جواب میں فقط سر میرا تھلا دینا. اس نے کہا سلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا نا، احسن ہو گیا. اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ، تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس نے کہہ دیا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب جواب میں کیا کہے، جواب میں کم سے کم تمہارا انداز بدل جائے. اس نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہتر ہو گیا نا، تھوڑا انداز بدل گیا. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہہ دو بھائی، اچھائی کا جواب اچھائی سے. اذا حییتم بتحیت فحیو باحسن منہا او ردوہا، یا تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم ویسے ہی جواب دے دو. تو قرآن کیا کہتا ہے، اچھائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ، برائی کسی نے ہمارے ساتھ کی ہے تو برائی کا جواب کیسے دیں، برائی کا جواب برائی سے دے سکتے ہیں، اس نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہم بھی ایک تھپڑ ماریں، اجازت ہے، عدل تو یہی ہے نا، عدل ہے. فجزاء سیئۃ مثلہا، قرآن کی آیت ہے، برائی کا جواب، برائی کی سزا ویسی ہی برائی سے دو جیسے اس نے دیا ہے. البتہ یہ ایک آپشن ہے، دوسرا آپشن بھی ہے جو عرض کروں گا آخر میں، کہ جو ہے برائی کا جواب اچھائی سے. فجزا کیا کہنا قرآن، جزا سیئۃ مثلہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا یحب الظالمین انہ لا یحب الظالمین. قرآن مجید کی آیت کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، تمہیں اختیار ہے، حق ہے تمہیں، تم بھی جو ہے برائی کا جواب برائی سے دو، اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی تھپڑ مار دو، البتہ اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر خدا کے پاس، جو بعد میں اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا. دوسری آیت ہے النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، جان کا بدلہ جان سے. تم نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، تمہیں قتل کریں گے. والعین بالعین، تم نے ہماری آنکھیں پھوڑ دی، ہم تمہاری آنکھ پھوڑیں گے. برائی کے بدلہ برائی سے. والاذن والانف بالانف، تم نے ہماری ناک کو تکلیف پہنچائی، ناک توڑ دی ہے، تمہاری ناک توڑیں گے. تمہیں ناک کاٹی، تمہاری ناک کاٹیں گے. والاذن بالاذن، تم نے ہمارا کان کاٹ دیا، ہم تمہارا کان کاٹیں گے. والسن بالسن، تم نے ہمارا دانت توڑا ہے، ہم تمہارا دانت توڑیں گے. یہ عدل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے قصاص، اور قصاص میں زندگی ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو بعض مجرموں کو روکنا مشکل ہو جاتا. تبھی عرض کروں گا کہ بعض مقامات ہیں جہاں معاف کر دینا چاہیے. وہ معاف کرنے والے مقامات کون ہیں؟ یہ خود شناخت بڑا مشکل کام ہے کہ یہ معاف کرنے کا مقام ہے یا بدلہ لینے کا مقام. کبھی عرض کروں گا اسے. دوسری آیت قرآن مجید کی، دیکھیے چار مہینے اسلام میں وہ ہیں جو حرام کہے جاتے ہیں، ذکات، ذوالحج، محرم اور ماہ رجب. یہ چار مہینے وہ ہیں جس میں جنگ اسلام میں حرام ہے، اس میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، جنگ اس میں حرام ہے. البتہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں اس کو ماہ حرام کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور وہ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے. اسلام نے بھی آ کے اس کو تائید کیا. اچھا اسلام نے تائید کر دیا، اسلام تو واقعی تائید کر دیا نا. مشرکین نے، مکہ نے، کفار نے ایک سازش تیار کی کہ یار دیکھو یہ لوگ تو ہیں مسلمان، ان کو پتا تھا مسلمان آج والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے قانون کا پابند ہے. تو اسلام میں تم ان چار مہینوں میں اسلحہ اٹھانا حرام ہے، جنگ نہیں کر سکتے. لاؤ ہم اسی مہینے میں ان پر حملہ کر دیتے ہیں. ہم حملہ کریں گے، ان کے یہاں تو اسلحہ اٹھانا حرام ہے، یہ اسلحہ اٹھائیں گے نہیں، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے. قرآن نے اعلان کیا مومن اللہ کا بندہ تو ہے مگر بیوقوف نہیں ہے. تمہارے سازشوں کا توڑ بھی اسے آتا ہے. قرآن نے آیت نازل کی الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر تم ماہ حرام کا احترام کرو گے تو ہم بھی احترام کریں گے، اور اگر تم ماہ حرام کا احترام نہ کرو گے تو ہم بھی ماہ حرام کا احترام نہ کریں گے. اگر تم ہم پر ہتھیار اٹھاؤ گے تو ہم تم پر ہتھیار اٹھائیں گے. برائی کا جواب برائی سے. الشہر الحرام بالشہر الحرام وحرمات القصاص، اگر تم نے ماہ حرام کا احترام ختم کر دیا ہے تو تمہارے اس عمل کی سزا مل کے رہے گی. اگر ہم ہتھیار نہ اٹھائیں گے یہ ظلم ہوگا. تم نے چونکہ ماہ حرام کا احترام ختم کیا، ہم تم سے قصاص لیں گے. قصاص میں کیا ہوتا ہے نا، آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑیں گے. تم نے اگر ماہ حرام کا احترام نہیں کیا تو ہم بھی ماہ حرام کا احترام نہیں کریں گے. ہماری تلواریں نیام میں نہیں رہیں گی، ہم حملے کا آغاز نہیں کریں گے. اگر تم نے حملہ کر دیا، اگر تم نے جنگ چھیڑ دی تو ہم بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں. عرض کیا مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا ہے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جو تم پہ جارحانہ حملہ کرتے تم بھی ان پر ویسا ہی جارحانہ حملہ کرو. تو یہاں پر برائی کا جواب برائی سے. تیسری قسم کہ اچھائی کا جواب برائی سے دیا جائے. یہ اسلام میں حرام ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، زحمتیں اٹھائیں، مشقت کی، اچھائی کیا نا، ہم جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ توہین، ناقدری، تذلیل والدین کی. ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کا حق ادا کرنا ہے، لیکن والدین کے حقوق کو پامال کرنے کی قیمت پر نہیں. ان کا حق اپنی جگہ پر، ان کا حق اپنی جگہ کے اوپر. استاد نے تمہیں پڑھایا ہے، استاد کا حق ہے، اس کا احترام کرو. اچھائی کے جواب برائی سے دے رہے ہو، استاد کو گالیاں دے رہے ہو، بدنام کر رہے ہو استاد کو، اس کا حق نہیں دے رہے ہو. استاد کا حق ہے نا. چوتھے امام نے رسالہ حقوق جو لکھا ہے وہاں پر پورا استاد کا کیا حق ہے شاگرد پر؟ اگر استاد کے حق کو آپ گالیوں سے استاد کا حق ادا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے. پیغمبر نے 23 سال مشقت اٹھائی تبلیغ میں، ہدایت میں، ہمیں راستہ دکھانے میں، بدلے میں کیا مانگا؟ اپنے اہل بیت کی محبت مانگی تھی نا. امت میں کیا کیا؟ آنکھ بند ہوتے ہی دروازے پہ آگ و لکڑی لے کر کے آ گئے. یہ اچھائی کا جواب کس چیز سے دیا گیا ہے؟ اچھائی کا جواب برائی سے دیا گیا. یہ حرام ہے اسلام میں. چوتھی چیز اور آخری بات، اور بات کو اپنی جو ہے وہ تمام کروں، برائی کا جواب اچھائی سے، اسے مکارم الاخلاق کہتے ہیں. اسے مکارم الاخلاق کہتے ہیں. ہمیں برائی کا جواب برائی سے دینے کا حق ہے، حق ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. برائی کا جواب برائی سے دینا فرض نہیں ہے، برائی کا جواب برائی سے دینا حق ہے. حق اور فرض کا فرق معلوم ہے نا؟ حق چھوڑا جا سکتا ہے، فرض نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. حق ہے ہمارا، لیکن ہمیں معاف کرنے کا بھی ہے. اچھا یہ جو ہے، آپ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ ہے مکارم الاخلاق. قرآن نے جا بجا اس کی تاکید کی ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. برائی کا جواب اچھائی سے نہیں، احسن طریقے سے دیں. اس نے ہمیں تماچا مارا، ہم نے معاف کر دیا، یہ ہے حسن. اس نے تماچا مارا، ہم نے فقط معاف ہی نہیں کیا، تھک گیا تھا، ہاتھ میں درد ہونے لگا، اس کے ہاتھ کو جو ہے یہ جو ہے مساج بھی کر دیا، ہم نے ہاتھ کو مساج بھی کر دیا. وہ ہمارے گھر چوری کرنے آیا، تھک گیا تھا، اس کا پیر بھی دبا دیا. معاف تو کیا ہی، خالی ہاتھ بھی وہ بھی واپس کیا، تم چوری کرنے آئے تھے بھائی، چلو تم وہ معاف بھی کے لے جاؤ، لے جاؤ جتنا پیسہ اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ احسن ہے. ادفع باللتی ہی احسن، دوسری آیت میں ہے علت، یہاں پر ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دوسری آیت میں لا تستوی الحسنۃ والسیئہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. برائی کا جواب اچھائی سے دینا مکارم الاخلاق، یہ مکارم الاخلاق کیمیا ہے، کیمیا. شاید ہمارے نوجوان نہیں جانتے کیمیا کیا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کیمیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے، پتہ نہ ہے کہ ہے بھی نہیں، پتہ نہیں مجھے ہے، لیکن بہرحال پڑھا ہے کیمیا، اس کی خاصیت یہ ہوتی تھی لوہے پہ لگاؤ تو سونا بن جاتا تھا، لوہے پہ لگاؤ تو سونا بن جاتا تھا، ماہیت بدل جاتی تھی. اسے کہتے ہیں کیمیا، اکسیر، کیمیا. مکارم الاخلاق کیمیا ہے. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، نتیجہ معلوم کیا ہے؟ تمہارا دشمن تمہارا پکا دوست بن جائے گا. یہ مکارم الاخلاق کی خاصیت ہے. یہ مکارم الاخلاق دوست کو دشمن بنا دیتا ہے. شام سے آیا ہوا ہے، بغض حسن لے کر کے آیا، بھرا ہوا ہے، امام حسن کو دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جیسے پتہ چلا یہ حسن ہے. جو کچھ وہاں سے سن کے آیا تھا بیچارہ پہچانتا نہیں ہے، حقیقت سے ناواقف ہے. معاویہ کے جو ہے پروپیگنڈوں کے تحت ہے. آج بھی دیکھیں نا پروپیگنڈوں کا کیا اثر ہوتا ہے، پروپیگنڈے کے آثر کو. پرسوں لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی، تحفظ حرم کانفرنس. کیا کہ حرم کو خطرہ ہے؟ کس سے؟ اسرائیل؟ نہیں نہیں، ایران سے خطرہ ہے. ایران مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. بہت بڑی کانفرنس ہوئی، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، کتنے سینکڑوں علماء موجود. یہ کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو سعودی یہودی پروپیگنڈوں کے اثر ہیں. وہ بھی جو ہے وہاں سے جو ہے متاثر ہو کے آیا ہے پروپیگنڈوں سے. امام سنگ دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع، جب دل کی بھڑاس نکال چکا، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، امام نے کہا بھائی تو مدینے کا تو نہیں لگتا، پردیسی لگتا ہے، مسافر ہے، کھانا کھایا ہے، کہاں ٹھہرے ہو؟ ایک مسافر کو کھانا چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، واپسی کے لیے زیادہ راہ وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ اب امام اتنی شفقت سے چلو تو جانتا ہے کہ مدینے میں ان کے چاہنے والے ہیں، اگر ابھی یہ اشارہ کر دیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ دمشق نہیں ہے، مدینہ ہے، مدینہ بنی ہاشم موجود ہیں۔ وہ اچانک بیچارہ پریشان ہو گیا، یہ کیا، ہم ان کے بارے میں کیا سن کے آئے تھے؟ امام نے جب یہ جو ہے برائی کا جواب اچھائی سے دیا، قدموں پہ گر گیا، مولا آج تک میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور آج آپ میرے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ چوتھے امام خدا سے اسی کو طلب کر رہے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد وسددنی لأن أعارض من غشنی بالنصح۔ خدایا ہمیں توفیق دے دے جنہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چھل کپٹ کیا، چھل کیا ہے ہمارے ساتھ، فریب کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھ، فریب دینا چاہا ہے ہمیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کاہے سے مقابلہ کروں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر۔ خدایا ہمیں توفیق دے دے میں ان کا مقابلہ کروں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں ان کا خیر خواہ بن جاؤں۔ من غشنی بالنصح واجزیا من ہجرنی بالبر، جن لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے میں ان کو یہ جو ہے جزا دینا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے ہمیں ٹھکرایا، ہم ان کو ٹھکرا دیں؟ جنہوں نے ہمیں ٹھکرایا ہے میں ان کو جزا توفیق دے دے کہ میں ان کو جزا نیکی کے ذریعے دوں۔ وأصيب من حرمني بالبذل، اور جن لوگوں نے ہمیں وقت ضرورت محروم رکھا ہے میں ان کو بدلہ اس طرح سے دوں کہ ان کے وقت ضرورت ان کے کام آ جاؤں، انہوں نے محروم رکھا میں ہم انہیں عطا کر دیں۔ وہ اوقافیا من قطعنی بالصلہ، اور جن رشتہ داروں نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بدلے میں ان سے رشتہ جوڑے رہیں۔ وہ اخالف من اغتابنی الى حسن الذکر، جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے میں ان کی جو ہے مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ مخالفت کیا، غیبت کا جواب غیبت سے دو؟ نہیں، من اغتابنی الى حسن الذکر، انہوں نے میری غیبت کی ہے ہم انہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ واشکر الحسنا واغضیا عن السیئا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور جن لوگوں نے ہماری برائی کی ہے میں اس سے چشم پوشی اختیار کروں۔ سات چیزیں یہاں امام نے بیان کی، یہ ہے مکارم اخلاق۔ یہ کیا ہے، ریئیکشن کیا ہے، جواب کیا ہے؟ برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن دوست بن جاتا ہے۔ جو زمانے میں ایران میں امام خمینی کی تحریک انقلاب شاہ کے خلاف چل رہی تھی، خوب مظاہرے ہوتے تھے، میں موجود تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے کے سارے واقعات ہیں، جلوس نکلتا تھا، لاکھوں کا جلوس، گولیاں چلتی تھیں، 100 جنازے گر گئے، 200 جنازے گر گئے، 500 جنازے گر گئے، میدان شہداء تہران میں ایک وقت میں 5000 جنازے گر گئے، آج اس کا نام ہی پڑ گیا میدان شہداء، میدان جالا پہلے تھا اس کا نام ہو گیا میدان شہداء۔ ایک دن کے اندر 5000 افراد مارے گئے، تقریباً 70,000 شہیدوں کا خون دیا ہے تب انقلاب کامیاب ہوا، ایک سال کے اندر، ایک سال میں 70,000 شہید۔ اور زمانے میں ایران کی آبادی 3 کروڑ سے بھی کم تھی، اب تو خیر ماشاءاللہ 8 کے قریب پہنچ رہی ہے، 3 سے بھی کم تھی آبادی۔ آرمی والے، اچھا ہوتا ہے نا کہ آرمی نے ہم کو مارا، ہم آرمی کو ماریں گے۔ امام خمینی نے پیغام دیا کہ فوج کو ہمارا سلام پہنچا دو، اور دیکھو جب جلوس نکالو آرمی والے کھڑے ہیں نا بندوقیں لیے ہوئے، تم انہیں پھول پیش کر دو، پھول۔ گاندھی گیری بہت مشہور ہوتی ہے نا وہاں، یہ اس سے بڑی گیری ہے، انہیں پھول پیش کرو. آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. عورتیں نکلتی تھیں, بچے ان کی آغوش میں, آگے آگے عورتیں ہوتی تھیں مکمل حجاب میں, آگے آگے عورتیں آغوش میں بچے, بچوں کے ہاتھ میں پھول, بچے جا کر کے فوجیوں کی بندوق میں پھول لگا دیتے تھے اور پھر گولی چلتی تھی. آرڈر ہوتا تھا نا کمانڈر کا, پھر گولی, دوسرے دن پھر حاضر, بھاگتا کوئی نہیں تھا, مارو, مرتے جا رہے ہیں, گرتے جا رہے ہیں, کوئی فوج کو پتھر بھی نہیں مار رہا ہے, کچھ نہیں, مارے جاؤ ہمیں. دوسرے دن پھر جلوس نکلا. نعرہ اب کیا لگتا تھا؟ خمینی والا مقام رسند بے ارتش سلام, برادر ارتشی چرا برادر کشی, ماں بے تو گل می دہیم تو بے ماں گلولے. گل کہتے ہیں پھول کو, گلولے کہتے ہیں گولی کو. خمینی نے فوج کو سلام کہلایا. اے فوجی بھائیو, اپنے بھائیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ آخر قصور کیا ہے؟ ہم تمہیں پھول دیتے ہیں, تم ہمیں گولی دیتے ہو. نتیجہ ہوا کہ ایک سال کے اندر وہی فوج جو مخالف تھی امام خمینی کی, وہی فوج حامی بن گئی امام خمینی کی, وہی فوج حامی بن گئی. اتنی بڑی فوج, شاہ نے جو اسلحے اکٹھا کر رکھے تھے, مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ایران کو مانا جاتا تھا نا, اسرائیل سے بھی بڑھ کر کے, اتنی بڑی آرمی, کیونکہ جس پہ سہارا تھا وہ فوجی ان کے خلاف ہو گئی. جب فوج پلٹی ہے تب بھاگا ہے شاہ ملک سے. کیوں؟ فَإِذَا الَّذِي, قرآن کی آیت کو یاد کریے, ادفع بالتی ہی احسن, برائی کا جواب اچھائی سے دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا. یہ مکارم اخلاق. مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لیجئے. جس وقت سب شہید ہو گئے ہیں, سب شہید ہو گئے, حتیٰ 6 مہینے کا علی اصغر بھی اپنے سوکھے گلے پر تیر سے شوبہ کھا چکا ہے. ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, سب شہید ہو چکے, کوئی نہیں باقی بچا. اب حسین خود میدان میں آئے ہیں, وہاں سے مقابل کی فوج سے شامی پہلوان آتا ہے. اس نے آنے کے بعد امام حسین پر حملہ کیا. امام حسین نے اس کے وار کو ڈھال پہ روکا اور اس کے بعد جوابی کاروائی کی. تلوار جو مارا تو شامی کی ٹانگ کٹ گئی, گھوڑے سے گر گیا. کوئی بھی سپاہی ہوگا اگلا قدم کیا ہے اس کا؟ اگلا قدم یہی تو ہوگا نا, اس کا سر کاٹ لے. امام نے یہ نہیں کیا. مکارم اخلاق دیکھیں. امام ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اترے, اسے سہارا دے کے کھڑا کیا. بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مگاری میں اخلاق دیکھے کربلا کا. یہ وہی ہیں جنہوں نے علی اکبر پہ تیروں کی بارش کی ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ننھے بشیر کے اوپر رحم نہیں کیا, یہ وہی ہیں جنہوں نے عباس کے شانے قلم کیے ہیں, جنہوں نے قاسم کی لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال کیا. مکارے میں اخلاق, بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے مولا میرے قبیلے والوں کو آواز دے دیجئے مجھے آ کر کے لے جائیں. امام نے آواز دی, آؤ اپنے ساتھی کو لے جاؤ. وہ ایک وار بھی اس لیے تھا تاکہ شر کو کم کرنا تھا نا. اب پیر کٹ گئے ہیں, ابھی کسی کام کا نہیں رہ گیا ہے, اب اگلا قدم اگلا وار اجازت نہیں ہے. یہ مکاری میں اخلاق ہے کہ دشمن کی فوج کو اپنا پانی کا ذخیرہ رلا دیا. کیا حسین جانتے نہیں تھے ہور کون ہے؟ نہیں جانتے تھے. کس لیے آیا ہے؟ لشکر والے کون ہیں؟ جانتے ہیں نا حسین. لشکر کا, ہور کے لشکر کا عالم یہ ہے کہ زبانیں منہ سے باہر ہیں. فوراً نہیں صاحب, منظر کو دیکھ کر کے, کوئی اور اگر فوجی کمانڈر ہوتا یہی کہتا نا, اچھا ہے اچھا ہے, یہ ساری فوج پیاس سے مر جائے گی, آج اقتصادی بائیکاٹ کیا جاتا کاہے کے لیے, جھکانے کے لیے نا, تو بہترین موقع تھا. نہیں, مکارم اخلاق دکھانا ہے نا. حسین ایک دفعہ آواز دیتے, بھیا عباس یہ پیاسے ہیں, انہیں پانی پلا دو, بھیا انہیں پانی پلا دو. اور دیکھو صرف انسانوں پر اکتفا مت کرنا، جانوروں کو نہ بھولنا بھیا، جانوروں کو بھی پانی پلا دو. اور دیکھو جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں، جب تک یہ خود سے پانی کے پاس سے ہٹ نہ جائیں تب تک ان کے سامنے سے پانی کو ہٹانا نہیں. حسین کے مکارم اخلاق ہیں. ہر کا لشکر پانی پی چکا، جان میں جان آ گئی، اب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسے کہتے ہیں اچھائی کے جواب برائی سے. حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر آگے بڑھ کر کے راستہ روک لیتا ہے، لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، آپ آگے نہیں جا سکتے. بس یہ دیکھنا تھا ایک دفعہ. فاطمہ کے لال نے کہا، ہر تیری یہ مجال، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو میرا راستہ روکے گا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. عزیزو یہ جملہ کسی خطیب کا جملہ نہیں، حسین کا جملہ ہے. خطیب جوش میں آ کے کچھ بھی کہہ جاتا ہے، حسین معصوم ہے. ہر جملہ حسین کا حکمت میں ڈوبا ہوا ہے، بے مسئلہ نہیں ہے جملہ جو حسین نے ہر کی ماں کا نام لیا ہے. ہر کو یہ جملہ حسین نے اس لیے کہا ہے شاید تاکہ حضور کے دل میں اپنی ماں کا تصور بیدار کر دے. ہر تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، پہچان رہا ہے میں کون ہوں. ارے میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں. اور شاید یہ جملہ اپنا کام کر گیا. ہر نے جواب میں کیا کہا، مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، مگر میں کیا کروں، اگر کوئی اور ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لے لیتا، مگر میں کیا کروں. آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون جس کا نام بھی بغیر وضو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. حسین کا جملہ کام کر چکا ہے، اب ہر ایک اضطراب میں ہے، ایک بے چینی میں ہے، میں کس کے مقابلے میں ہوں. مگر ابھی اضطراب کی ابتدا ہے. اوج اضطراب کب ہے، جب شب عاشور آ گئی ہے. شب عاشور آ گئی، ہر کو پتا ہے کل جنگ ہونی ہے، کل سر تن سے جدا ہونے ہیں. ہر بے چین ہے، ارے کیا میں فرزند زہرا پہ تلوار اٹھاؤں گا، کیا میں فاطمہ کے لال سے جنگ کروں گا. ہر بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا ہے. غلام سمجھا شاید میرا آقا پیاسا ہے، غلام نے کوزے میں پانی لیا، لا کر کے ہر کے ہاتھ میں دیا. ہر نے کچھ دیر تک پانی کو دیکھا، اس کے بعد پانی کو پیے بغیر زمین پہ پھینک دیا. عزیزو ہر کو پانی میں کیا نظر آ گیا تھا، یہ تو مقاتل میں نہیں ہے، مگر تصور تو کر سکتے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے. جب ہر نے پانی کو لیا تو سدھے آپ پر حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویر نظر آ گئی. ہر تو پانی پی رہا ہے اور ہم خیام میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ہر کے غلام نے جا کر کے ہر کے بھائی سے کہا کہ آج تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھ رہا ہوں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، پانی مانگا، میں نے پانی جب دیا پینے کے بجائے زمین پہ پھینک دیا. ہر کا بھائی آیا، بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، بھیا یہ اضطراب کیسا ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے. عزیزو کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر نے کچھ کہا نہیں، بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آیا اور آگے خیام حسینی کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کہ بھیا غور سے سنو، تمہیں اپنا جواب مل جائے گا. ہر کے بھائی نے جب غور سے سننا شروع کیا، ہر نے پوچھا بھیا کچھ سنائی دے رہا ہے، کہا ہاں بھیا ایک آواز ہے جو مسلسل میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. کہا بھیا کیا سنا، کہا بھیا ارے حسین کے خیمے سے ننھے ننھے بچوں کی الٹا ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں. بھیا انہیں پہچانتے ہو کون ہے، یہ وہی ہے نا جب ہمارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، انہوں نے ہمارے لشکر کو سیراب کیا، سپاہی نہیں ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا. بھیا یہ کہاں کا انصاف ہے، آج ہمارے جانور تک پانی پی رہے ہیں، رسول کا نواسا اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اجرکم اللہ. شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی. ہر اپنا فیصلہ کر چکا ہے، ہر فیصلہ کر چکا ہے، اب اضطراب اطمینان میں تبدیل ہو گیا ہے، نہیں میں اس طرف نہیں رہوں گا، ادھر باطل ہے ادھر حق ہے، میں حق کی طرف جاؤں گا، دنیا کو ٹھکرا دوں گا، مگر حسین کے قدموں میں جانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ حر نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا، باپ بیٹے دونوں آہستہ آہستہ عمر سعد کے لشکر سے کچھ دور جب ہو گئے تو حر رک گیا، حر رک گیا، اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیوں بابا؟ کا بیٹا انہی ہاتھوں سے تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا میں نے، اے میرے لال میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ کیوں بابا؟ کا بیٹا اب حسین سے آنکھ ملانے کی تاب نہیں ہے مجھے۔ دونوں باپ بیٹے چلے، ادھر جب حسین کی نظر حر پہ پڑی، مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی، اب یہ وہ حر نہیں ہے، یہ توبہ کیا ہوا حر چلا آ رہا ہے۔ حسین نے ایک دفعہ آواز دی، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ارے میرے لال قاسم مہمان آ رہا ہے، استقبال کو آگے بڑھو۔ عباس آگے بڑھے، علی اکبر و قاسم، حر آتا ہے، آنے کے بعد حسین کے قدموں میں اپنے سر کو رکھنے کے بعد کہتا ہے مولا حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عزیز و حسین کون ہیں؟ نمائندہ خدا ہے نا، آپ سب حضرات دعا کمیل پڑھتے ہیں نا، دعا کمیل میں ایک جملہ ہے خدا کو خطاب کر کے، یا سری یا رضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ حسین اسی خدا کا نمائندہ ہے، جیسے حر نے کہا حل من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، حسین نے ایک دفعہ حر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، لیکن حر تو عجب وقت میں میرے پاس آیا ہے، تو جانتا ہے ہم بہت ہی کریم خاندان ہیں، تو ایسے وقت میں آیا کہ تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیمے میں قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ حر کہتا ہے مولا آپ میری ضیافت کی پرواہ نہ کیجیے، اب آپ صرف مجھے اذن شہادت دے دیجیے، اب میری ضیافت کا کام آپ کے نانا حوض کوثر پہ انجام دیں گے۔ حر کو اجازت ملی، پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا، جب حر زخمی ہو کر کے گرا ہے، بس آخری جملے اور میں اجتماع کر رہا ہوں، حر جب زخمی ہو کے گرا، حسین حر کے سرحانے پہنچ گیا، کیا دیکھا؟ حر کی پیشانی زخمی ہے، سر زخمی ہے حر کا، کیا مقدر ہے حر کا؟ حسین حر کے سرحانے بیٹھ گئے اور حر کا سر اٹھا کر کے اپنے زانو پہ رکھ لیا۔ اس زانو کی قیمت پہچانتے ہیں نا، یہ وہی زانو ہے جہاں تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کا سر ہوگا، جہاں شبیہ پیغمبر کا سر ہوگا، وہی حر کا سر۔ دو معراج ملی حر کو، ایک تو وہ ملی تھی جب حسین نے قدموں سے اٹھا کر کے سینے سے لگایا، دوسری معراج زخمی سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کا حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، وہاں بھی ماں کو یاد کیا، یہاں بھی ماں کو یاد کیا، وہاں جب یاد کیا تھا تو حر نے جواب میں کیا کہا تھا، آپ کی ماں کا نام میں نہیں لے سکتا۔ عزیزو یہ بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ حر تو نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا، فاطمہ زہرا کی توقیر کی، عزیزو حر نے حسین کو وہ حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا ہے جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا۔ ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی پہ باندھا، اے حر میری ماں کا یہ توبہ قبول کر لے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.